الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں ہم سورہ نجم کا آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سلسلے وار قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے، گو کہ کوشش ہوتی ہے کہ ان آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کے دوران میں جو رہنمائی ہمارے لیے ہے اس پر بھی توجہ کی جائے، اور یہی قرآن حکیم کا خاصہ ہے کہ جب قرآن حکیم کا نزول ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اس وقت جو کچھ حالات تھے اس تناظر میں آیات کا نزول ہوا، لیکن قرآن حکیم رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور خود قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے بیان ہے، تمہارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. تو یہ بھی کوشش بار بار کی جاتی ہے کہ اپنے حالات کے تناظر میں بھی ان آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آج سورہ نجم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کے 27 پارے میں ابھی مکی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے. سورہ نجم کا نزول بھی مکی دور میں ہے، اور کئی مفسرین کے مطابق یہ سن 5 نبوی کے دور میں نازل ہوئی ہے. سن 5 نبوی سے مراد ہے کہ آغاز وحی کا 5واں برس، اور اسی سال آپ کے علم ہے کہ ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، اسی دوران میں سورت کا نزول ہوا. اس کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر ہے، اور یہ بات کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کردہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا. یہ بھی ذکر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام آپ کو عطا ہوا، اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرما رہے ہیں. مشکین مکہ کے ساتھ جو کشاکش کا سلسلہ جاری تھا، جس کے تعلق سے پچھلی صورتوں میں بھی کلام موجود ہے، سورہ داریات میں تھوڑا ذکر تھا، سورہ طور میں ذکر آیا، اب سورہ نجم میں بھی اسی حوالے سے تذکرہ آئے گا. ایک خاص معاملہ اس صورت کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سالوں میں تو انفرادی طور پر دعوت دے رہے تھے، اور اجتماعی طور پر یہ علی الاعلان، ایک تو وہ ہمارے ذہن میں واقعہ ہے جب کوہ طور پر حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا. ایک خاص موقع وہ تھا جب آپ مکہ مکرمہ ہی میں ہیں، اور حرم میں ہیں، اور خانہ کعبہ کے قریب ہیں، اور مجمع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع کیا، اس موقع پر اس سورت کا نزول ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے مجمع میں سورت کو سنایا ہے. اور پھر خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے کہ نزول کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں وہ آیت آئی جس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت فرمائی، اب آپ سوچئے کہ صاحب قرآن کی تلاوت کیسی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور تلاوت فرماتے ہوں گے تو اس تلاوت کا عالم کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ حضور کا اپنا بھی ذوق تھا، آپ صحابہ کرام سے بھی تلاوت کو سنتے تھے، بلکہ آج کل تو ہمارے ہاں وہ محفل سماع جو ہے وہ قوالی کو سننے کو کہا جاتا ہے، جس میں ڈھول باجے بھی شامل کر کے شریعت کا مذاق ہی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ورزی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ تو ہمارے ہاں چلتا ہے. حضور اپنے پیارے صحابہ کرام سے قرآن سنتے تھے، لیکن اس وقت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خود حضور تلاوت فرماتے ہو تو اس تلاوت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. تو حضور نے تلاوت فرمائی، مجمع میں تلاوت فرمائی، سورہ نجم کی تلاوت فرمائی جس کا نزول حضور پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آخر میں سجدہ آیت سجدہ آئی ہے، تو سارے کے سارے مشرکین بھی بے اختیار، بہرحال عربی ان کو آتی تھی، عربی کا ذوق بھی تھا، عربی سے واقف بھی تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، پھر حضور تلاوت فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تاثیر تھی، وہ کیفیت تھی کہ سارے کے سارے مشرکین سوائے ایک کے، امیہ بن خلف، اس نے مٹی اٹھا کر بس پیشانی پر مل لی، باقی سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں چلے گئے. وہ آیت سجدہ تو سورت کے آخر میں آئے گی انشاءاللہ، جب اس مقام پر پہنچیں گے تو ہم پر سجدہ کرنا بھی لازم ہو جائے گا. ہمارے ایک معمول ہے یا مسئلہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ عام طور پر ہمارے بہت کم نمازوں کی تلاوت کے دوران میں آیت سجدہ کا موقع آتا ہے، سوائے اس کے کہ جمعے کے دن جن ائمہ کے ہاں ماشاءاللہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے، اس میں سجدہ ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے. تو جن مساجد میں تو ائمہ کا وہ معمول ہے، ذرا طویل معاملہ، سورہ سجدہ بھی ہے، پھر سورہ دہر بھی، پانچ رکوع کم و بیش بنتے ہیں، لیکن یہ کہ جن مساجد میں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ہمارے مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں تو آیت سجدہ آتی ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے، ورنہ پورے سال میں موقع کب آتا ہے ہمارے پاس؟ بس تراویح کے دوران میں۔ تو ہمارے تصور کر لیا گیا کہ ایسا کوئی معمول نہیں، بھائی بالکل ہے، جب تلاوت ہوگی تو آیت سجدہ آئے گی، آیت سجدہ آئے گی تو تلاوت سجدہ بھی کرنا ہوگا۔ اسی طرح عام طور پر کیونکہ سلسلے وار قرآن حکیم کا بیان ہمارے ہاں دروس میں عام طور پر نہیں ہوتا تو وہ مقامات آتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم جب ترتیب سے قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں تو جب یہ سورت مکمل ہوگی، چاہے آئندہ کچھ مہینوں کے بعد جا کر ہو، تو جب وہ مقام آئے گا تو ہم سجدہ بھی کریں گے۔ تو اس میں کوئی جھجک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آیت سجدہ ہمارے تلاوت کے معمول میں شامل نہ ہو، بلکہ شامل بھی رہے، باقاعدہ تلاوت بھی ہم کریں، اور جب موقع آئے گا تو سجدہ بھی اس پہ ہمیں کرنا ہوگا۔ تو یہ خاص معاملہ اس سورت کا یہ بھی ہے کہ یہ وہ سورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے کہ جس میں آیت سجدہ آئی ہے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی مرتبہ، اور خاص معاملہ یہ ہوا کہ ایسی کیفیت ہے جب حضور نے اس کی تلاوت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین بھی سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے تھے سوائے ایک کے، جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اس کی پہلی چار آیات کا کسی درجے میں ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی دیانت اور آپ کی امانت اور آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور پھر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اپنی خواہش سے پیش نہیں کر رہے، بلکہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ وحی کے مطابق ہے۔ سورہ نجم کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہونے لگے۔ یہ بڑا دلچسپ مقام ہے کہ سورہ طور کا اختتام ہوا تھا وادبار النجوم، اور ستاروں کے غروب ہونے کے موقع پر بھی اللہ کی تسبیح کی جائے، اس پر پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی، نجوم پر پچھلی سورت مکمل ہوئی تھی، اور نجم اس کا واحد ہے، ستاروں کی ستارے، نجوم ستارے اور نجم واحد، یعنی ستارے کو کہا جاتا ہے۔ تو نجوم کے لفظ پر سورہ طور کا اختتام اور نجم کے لفظ سے سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ سورہ نجم کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ ستارہ ہے، اور جب انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اگلی سورت کا مطالعہ شروع کریں گے تو وہ سورت القمر ہے جو کہ چاند ہے۔ تو ستارے اور چاند، یعنی ان کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے ذیل میں ستاروں کا ذکر اور پھر آگے انشاءاللہ چاند کا ذکر، وہ ایک خاص پہلو ہے جس کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اٹھا کر پھر حضور کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، ستارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہونے لگے۔ ہوا کا ترجمہ غائب ہو جانا، فنا ہو جانا، گر جانا، بلندی سے نیچے کی طرف گر جانا، اس مفہوم میں بھی آتا ہے۔ پھر ہوائے نفس بھی آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، خواہشات نفسانی کے جس میں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی کھائی میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفسانی خواہش کی پیروی کے بجائے رب کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ سی بات ہے کہ من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہاں ستارے کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں بہت سارے نقطے ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ ستاروں سے ایک طرف تو جو ہے وہ ڈائریکشن حاصل کی جاتی ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جب قرآن نادر ہو رہا تھا، جب بھی لوگ اس سے واقف تھے، آج بھی نیویگیشن کے بہت سارے جو ایکوپمنٹس وغیرہ ہیں وہ ستاروں کی گردش کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ستاروں کی گردش کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے، بلکہ ترجمہ بھی میں کر دوں تاکہ رفت میں سہولت ہو، کہ ما ولا صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ یہ بہکے ہیں اور نہ وہ بھٹکے ہیں۔ یعنی یہ ان کے تنازع میں کہا جا رہا ہے، بہک جانے کا ترجمہ یا بھٹک جانے کا ترجمہ، یہ مشکین جو اعتراضات کر رہے تھے اس کے تناظر میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشی مشکین مکہ کر رہے تھے، کبھی مجنو کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ اور الزام تراشی، کبھی کہہ رہے ہیں راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، کبھی کہہ رہے بہکی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے۔ تو رد کس طرح فرمایا جا رہا ہے؟ ستارے کی قسم کو بیان کر کے۔ تو پہلی بات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورج چاند ستاروں کا نظام یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا مقرر کردہ، یہ اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالی یہ قسم اٹھا کر بیان فرما رہے کہ جس طرح یہ ستاروں کا یہ سارا نظام یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ہے۔ ستارے گردش میں بالکل صحیح چل رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی نے نظام متعین کر دیا بالکل اس پر چلتے، نہ دائیں ہوتے نہ بائیں ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں ذکر آیا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے اپنے آربٹ کے اندر وہ موومنٹ میں لگا ہوا ہے، وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں۔ تو اللہ نے جو متعین کر دیا وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اسی طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو معاذ اللہ کہ یہ راہ سے ہٹ گئے ہیں، یہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں، یہ بہک گئے ہیں، معاذ اللہ تم جو الزام تراشی کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے عطا کردہ قانون کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے عطا کردہ احکام کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عطا کردہ وحی کو تم تک پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور پہلو کیا ہے کہ ستارے جب غروب ہوتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں تو صبح نمودار ہوتی ہے۔ اب تک وہ رات کی تاریکی تھی، اب وہ رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، صبح کی روشنی آ رہی ہے، تمہاری جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قرآن لے کر اور اللہ کی تعلیم کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ جو تاریکی ہے اور جہالت کے اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد روشنی صبح کی نمودار ہو جاتی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے نتیجے میں یہ گمراہی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، تم بھی چاہو تو ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ اشارہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جب رات کی تاریکی میں ستارے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال بہت سی چیزوں کو آدمی دیکھ نہیں پاتا رات کی تاریکی کے اندر، اور بعض چیزوں کو کچھ اور سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگر رات کی تاریکی ہو اور کہیں صحرا کے اندر یا کسی دیہات کے اندر یا گاؤں کے اندر کوئی آدمی ہو، مثال کے طور پر جہاں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی درخت کو بھوت بھی سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح اگر کہیں پہاڑ اور چٹانیں ہوں تو کسی ابری ہوئی چٹان کو کوئی درندہ سمجھ بیٹھے۔ رات کی تاریکی میں تو یہ ممکن ہے کہ کسی درخت کو بھوت سمجھ بیٹھے یا کسی چٹان کو جو ہے وہ درندہ سمجھ بیٹھے، اس کو صحیح دکھائی نہیں دیتا، لیکن رات جب چلی جائے تو دن کی روشنی میں جو جیسا ہے ویسا نظر آ جاتا ہے۔ تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ جادوگر ہونے، معاذ اللہ ساحر مجنو ہونے، اور معاذ اللہ راہ سے ہٹے ہوئے ہونے کے الزام لگاتے ہو، حالانکہ ان کی 40 برس کی زندگی روزے روشن کی طرح بالکل واضح ہے۔ 40 سال تک انہوں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم نے ان کو صادق کہا ہے، تم نے ان کو امین کہا ہے، تم نے اپنی امانت ان کے پاس رکھوائی، تم نے اپنے فیصلے ان سے کرائے، تم نے حجر اسود کا بلیک سٹون، حجر اسود کا نصب کیا جانا ان سے معاملہ طے کرایا۔ تو ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ تمہیں دکھائی نہ دیتی ہو، جیسے کہ رات کی تاریخ صحیح چیز صحیح نہیں دکھائی دیتی، ایسا اندھیروں کا تو معاملہ نہیں، روزے روشن کی طرح ان کی 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور وہ جو سورہ یونس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ فقط لبث فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جس نے 40 سال تک بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت کا، صداقت کا، امانت کا ثبوت پیش کیا ہو، اور جس سے 40 برس تک بندوں کے معاملات میں کبھی چھوٹے سے کسی معاملے میں جھوٹ نہ بولا ہو، کیا وہ 40 برس کے بعد اللہ کے بارے میں تمہارے سامنے جھوٹی بات بیان کرے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے جو ایک ستارے کی قسم بیان کر کے یہ کئی پہلو جو اہل علم نے بیان فرمائے۔ تو ارشاد ہوا کہ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے رفیق، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں بہکے ہیں نہ وہ بھٹکے ہیں جیسے کہ تم معاذ اللہ کہتے ہو۔ اچھا، صاحب کہنے میں بڑا پیارا انداز ہے، تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، یہ کوئی اجنبی تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی دور سے آئے نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں، سارا کردار ان کا تمہارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح گزشتہ اقوام کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں اقاہم ہودا، فلاں قوم کی طرف ان کے برادری کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اکثر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا رہا، اکثر و بیشتر کہ قوم کے افراد جو ہوا کرتے تھے ان کے درمیان جو رسول مقرر کیے جاتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے، وہ رسول انہی میں سے ہوا کرتے تھے۔ تو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے درمیان انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے، دعوت کا کام آج ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ دین کی دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، دین کی ترویج کا کا کام، دین کے نشر و اشاعت کا کام، دین کے نفاذ کے جد و جہد کا کام آج یہ ختم نبوت کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بہرحال اپنے ہی اولین مستحقین ہیں کہ اول ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. البتہ ہمارے اپنے بہرحال مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنا یا نہ کرنے کا. ایک ہے اسلام و کفر کا معاملہ، ایک شخص کفر میں ہے تو اسلام کی طرف لانے کی دعوت دی جائے گی، اور ایک شخص اسلام میں داخل ہے تو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اس پر لانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایک اور انداز اس بات کو قرآن نمایاں کرتا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی رسول کو ہم نے کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس کی زبان بولتے ہوئے بھیجا، یعنی اپنوں ہی میں سے کوئی کھڑا ہو کر دعوت دے گا تو لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا، دعوت دینا ان کے لیے آسان ہوگا. اور یہی ہمیں طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ فلا علاقوں میں اول حضور نے کسی کو بھیجا، نہیں، مکے کے 13 برس حضور مکہ مکرمہ میں رہے، اپنوں کے درمیان ہی دعوت دی. مکے والے جان کے دشمن ہوئے تو طائف کی طرف بھی گئے، وہاں سے بھی معاملہ نہ بن سکا. پھر اللہ نے یثرب کی کھڑکی کھولی، مدینہ شریف وہ بنا، پھر حضور وہاں تشریف لے گئے، پھر حضور دوبارہ مکہ مکرمہ آئے ہیں. ہاں اس دوران میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تو آپ نے خطوط روانہ کیے ہیں، مگر ساری آپ نے محنت اور جد و جہد ایک ہی علاقے کی طرف فوکس کی ہے، وہاں اللہ کا دین غالب ہوا تو خلفائے راشدین کے مبارک دور میں پھر وہ دیگر علاقوں میں بھی پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اس میں بھی ایک اصول، وہ ہے تو بہت سارے امور میں کام آنے والا، وراثت کے مسائل میں بھی کام آتا ہے، اللہ قرب فلا قرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو دعوت کے اصل مستحقین کون ہیں؟ دعوت کے کام کے اول مستحقین کون ہیں؟ میرے اور آپ کے اپنے، اور سب سے پہلے میں خود. یہ بڑا عجیب نکتہ ہے، سب سے پہلے میں خود مستحق ہوں کہ اپنے آپ کو دعوت دوں. کس مفہوم میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ قرآن کہتا ہے سورۃ تغابن میں، بلکہ سورۃ تحریم میں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ دعوت کا کام مستقل عمل ہے، دعوت کہیں، پھر آگے اصلاح کہیں، عمل پر لانے کی کوشش کہیں، خیر کی طرف لانے کی کوشش کہیں، بدی سے بچنے بچانے کی کوشش کرنا کہیں، اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا اور الاقرب کی ترتیب سے اپنے قریب و لوگوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات، دو آیات بڑی قیمتی ہیں جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ارشاد ہوا کہ وما ينطق عن الهوى، اور وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. یہ دو آیات اس تعلق سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حدیث، جو عام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی حجت، یعنی اس کا دین میں حجت ہونا، انگریزی میں کہیں گے اتھارٹی ہونا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ جو مشرکین مکہ معاذ اللہ کہتے تھے، انہوں نے کہیں سے گھڑ لیا معاذ اللہ، قرآن کہیں سے سیکھ لیا معاذ اللہ، کوئی ان کو آ کے بتا جاتا ہے، ڈکٹیٹ کرا جاتا ہے، املا کرا جاتا ہے، معاذ اللہ. اللہ فرما رہے یہ سب جھوٹے اعتراضات ہیں، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو فرما رہے اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرما رہے، بلکہ یہ وہی کچھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ حضور کی صداقت، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اور اس کو مؤکد کر کے اس کو تاکیداً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے. یہ تو ان کے اعتراضات کا جواب ہوا. اب ہمارے اعتبار سے اہم معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے حضور اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے. اب اس پر بہت زیادہ تفصیلات تو تفاسیر میں دیکھی جائیں، پھر وہ ہمارے اہل علم یا اسلاف جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر کلام کیا، ان کتابوں میں اس مقام کی تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے. مختصراً چند باتیں. پہلی بات تو ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہی نے حضور کو عطا فرمایا، جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک یہ قرآن تو اللہ کے حکم سے جبریل امین نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اور اس بارے میں امت کا عقیدہ یہ ہے کہ آج جو ہم قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے الفاظ تلاوت کی، ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ الفاظ وہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے، صحابہ کرام نے ان کو حفظ بھی کیا، پھر یہ تحریر بھی ہوئے، اور حفظ کے ذریعے تحریر کے ذریعے یہ امت تک منتقل ہوئے. اور بھی اس میں مباحث ہیں. تو ایک تو عقیدہ پکا ہمارا یہ ہے، یہ الفاظ بعین نہیں، وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے الفاظ ہیں، اسی لیے اس کو کلام الہی بھی کہا جاتا ہے، اور کلام رسول یا قول رسول بھی کہا گیا. اگر وہ آگے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ آئندہ کے نشستوں میں، تو رسول سے مراد دو رسول ہیں. بڑا دلچسپ نقطہ ہے، رسول پیغام لانے والے. جی فرشتوں میں سے پیغام لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین، تو ان کو بھی رسول کہا گیا، تو قول رسول ان کے لیے بھی کہا جائے گا، جبریل کا قول ہے. اور انسانوں میں سے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، تو ان کا بھی قول رسول، ان کو بھی، اس کو بھی قول رسول کہا جائے گا. تو ہے کلام الہی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور آپ کے ذریعے امت کو منتقل ہوا. ایک تو یہ وحی ہے، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، واضح بالکل، اور اس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں. وحی مطلوع سے مراد ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں نماز میں، تلاوت ویسے بھی کرتے، لیکن نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یعنی سمجھانے کے لیے مسئلہ ہے، نماز میں بخاری شریف کی کوئی روایت تلاوت نہیں کی جائے گی، نماز میں بخاری شریف میں جو ہے نقل کرنا کوئی حدیث نہیں پڑھی جائے گی. تو اس کو وحی مطلوع اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہم نماز میں اس کی تلاوت کرتے یا سنتے ہیں. قرآن کے علاوہ بھی حضور کو عطا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں متنبہ فرمایا تھا ایک فتنے کے بارے میں، جو آج سے کچھ عرصے قبل پاکستان میں اس نے اٹھایا تھا، اور ہمارے اہل علم علماء نے اس کا جواب بھی دیا. ماضی میں بھی فتنے اٹھتے رہے، وہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، عنقریب ایک شخص، پیٹ بھرا شخص، ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر تمہیں کہے گا، دیکھو بھائی جو قرآن میں حلال ہے وہ بس حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے بس وہ حرام ہے، بس اس کے سوا کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، عنقریب ایسا وقت آئے گا، ایک پیٹ بھرا شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر یہ کہے گا، جو قرآن میں حلال بس وہ حلال، جو قرآن میں حرام وہ حرام، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے ہمیں متنبہ فرمایا، وارن کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جان لو مجھے قرآن بھی دیا گیا، ومثلہ اور اس کے مثل بھی عطا ہوا ہے، مجھے قرآن بھی عطا ہوا اور اس کے مثل بھی عطا ہوا، اس کے جیسا بھی عطا ہوا. جیسے وہی قرآن کی حضور پر آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے. اس کو عام الفاظ میں ہم لوگ عام الفاظ میں سنت یا حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یا حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے. قرآن وحی جلی، اور حدیث سنت کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے. اور جیسے ابھی عرض کیا گیا تھوڑی دیر پہلے، قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، تو اس کو وحی سنت اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی ہم تلاوت نماز میں نہیں کرتے. تو بہرحال یہ وہ فتنہ تھا جس کے بارے میں خود حضور نے 1400 صدیوں پہلے ہمیں متنبہ فرمایا. اور آج بھی کبھی آپ یہ جملے سنتے ہوں گے، نوجوان بھی مجلس میں ہیں، سوشل میڈیا پر، تو آج ہر بندہ جو ہے نا، یعنی مفت کا علامہ اور مفت کا مفتی، اور نہ جانے اس سے آگے بڑھ کر کیا کچھ بنا بیٹھا ہے. ہر ایک کو شوق ہے اپنے نام سے چینل بنانا، جو چاہے اس کے اوپر ڈال دے، بس میری رائے یہ، میں یہ کہتا ہوں. اسی فتنوں میں آپ نے یہ الفاظ کبھی سنے ہوں گے، بھائی حدیث تو ڈیبیٹیبل ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث میں تو بڑے ڈاؤٹ ہیں، یہ بات کر کون رہا ہے جس کو لفظ حدیث کا شاید اردو میں ترجمہ بھی معلوم نہ ہو، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. استغفر اللہ، یہ ذرا میں اب تلخ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ چلتی ہیں باتیں ہمارے یہاں. ہم تو کلا کراچی کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے رہے، پڑھاتے رہے، تو دھڑلے کے ساتھ یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، پروفیسرز بڑے بڑے ہو گئے، بھائی حدیث میں تو بڑی ڈیبیٹ ہے، استغفر اللہ، قرآن بس کافی ہمارے لیے. اور آگے سے بڑھ کر بڑے جری انداز میں، یہ بھی ایک بڑا انداز ہے، پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے یہاں پر، کہ کیا قرآن کی کسی تشریح کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ذرا ایک بے باک انداز ہوتا ہے اور ایموشنل قسم کا، کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے استاد اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور تنظیم اسلامی کے جو سابق امیر ہیں، ان کا میں نے آپ کو شاید حوالہ دے کر بتایا تھا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. ان سے ہمارے ایک اور استاد نے ذکر کیا کہ بھائی اس طرح کا جملہ سامنے آیا، کیا قرآن محتاج ہے کس کی کوئی تشریح ہو؟ تو انہیں بڑا پیارا خوبصورت جواب دیا، ہم محتاج ہیں کہ ہمیں تشریح کی ضرورت ہے. بہت پیارا جواب، ہم محتاج ہیں کہ ہمیں تشریح کی ضرورت ہے. اور وہ تشریف صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر امت کو منتقل ہوئی. باقی پھر تفسیرات ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے یا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بھی صحابہ کا دور ہے, تابعین ہے, تبع تابعین. لیکن ابھی مطلق کیا بات ہو رہی ہے کہ بس کیا قرآن کی سوا کسی شے کی ضرورت ہے؟ تو ہم اپنے سلسلے وار مطالعے میں کئی مقامات پر یہ پڑھ آئے ہیں اور دیکھ آئے ہیں اور وہ دلائل ہمارے سامنے آتے رہے ہیں سادہ انداز میں. ایک ہوتا ہے خالص علمی میدان کا انداز, وہ تو ظاہری بات ہے عمومی خطاب جمعہ میں وہ انداز تو نہیں اختیار کیا جا سکتا, نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن سادہ انداز میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہجرت کرا دی گئی اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تورات عطا ہوئی. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے دربار میں کتنی مرتبہ گئے ہیں, کتنی مرتبہ اس سے مکالمہ ہوا, کتنی مرتبہ بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ہدایات رکھی. تو کیا تورات اگر بعد میں آئی تو اس سے پہلے کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں آ رہا؟ جبکہ ہم تو قرآن میں بار بار پڑھ کر آ رہے ہیں, اللہ بار بار ان سے کلام فرما رہا ہے, معجزات عطا فرما رہا ہے, بھیج بھی رہا ہے. وہاں پر ہم نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ان واقعات کو پڑھتے ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان میں ہیں, فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں, سارے مکالمے ہو رہے ہیں, معجزات دکھا رہے ہیں, ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی, تورات ابھی نہیں آئی. تورات تو بعد میں آتا ہوئی ہے جب ہجرت کر گئے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارے مراحل جو طے ہوئے کیسے طے ہوئے؟ اللہ ہی نے وہی عطا فرمائی. اسی پر محدثین تک نے بھی لکھا اور دیگر اہل علم نے بھی لکھا کہ یہ مقامات دلیل ہیں اس بات کی کہ پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی وہی آتی ہے. وہ ہم انشاءاللہ جب اور آگے بڑھیں گے اور پھر 28 پارہ کب تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو 28 پارے میں جب پہنچیں گے تو ایک دو مقامات پر وہ تفصیل بھی بیان ہوگی کہ دیکھیے یہ مقام بتا رہا ہے کہ یہ فلاں بات قرآن میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بات کا ذکر کر رہا ہے, مگر وہ فلاں فلاں بات کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. تو وہاں ہی تفصیل بیان کی جائے گی کہ یہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم میں ذکر کیا. اگر کچھ حضرات کے ذہن میں تحویل قبلہ کا واقعہ, تحویل قبلہ یعنی قبلے کے تبدیل کیا جانا, پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے تھے, پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کو مقرر کیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے مقرر کیا تھا اس کو, جو پچھلا قبلہ تھا ہم نے مقرر کیا تھا. اللہ کنفرم کرتا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ میں 2 پارے کے آغاز میں, لیکن قرآن میں کہیں حکم نظر نہیں آ رہا اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو یعنی بیت المقدس کی طرف. تو وہ حکم کس نے دیا تھا؟ وہ حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اس کی کنفرمیشن دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ حکم دیا تھا. ایسے کئی مقامات کچھ ہم پڑھ چکے ہیں, آئندہ بھی پڑھیں گے, جس کے ذیل میں بات آئے گی کہ یہ خود مقامات قرآن کے ہیں جو یہ بتاتے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی. اب 3 باتیں یعنی 2 باتیں اور بھی شامل اس میں کرتے ہیں. پہلی بات, اللہ کے رسول پر قرآن کا نزول ہوا اور ان الفاظ کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں امت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہی الفاظ ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب قرآن کے علاوہ جو وہی حضور پر آتی تھی اور ہزاروں مرتبہ جبرائیل آئے علیہ السلام, بعض حضرات نے تو لکھا اسلاف میں سے کہ کوئی 50,000 مرتبہ تو جبرائیل آئے ہوں گے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار آتے تھے علیہ السلام. تو بار بار جبرائیل کا آنا فقط قرآن کے لیے تھا اور ہدایات کے لیے بھی تھا اور رہنمائی کے لیے بھی تھا, اس کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں. تو قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آتی تھی, جس کو ہم عام اصطلاح عام زبان میں سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ وہاں مفہوم وہی ہوتا ہے, مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا, البتہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الفاظ بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, لیکن حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ مفہوم اللہ کی طرف سے, ہدایت اللہ کی طرف سے, رہنمائی اللہ کی طرف سے, دل میں بات کر ڈالا جانا اللہ کی طرف سے, مگر الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوا کرتے ہیں. تو حدیث و سنت رسول میں یاد رہے مفہوم معانی اللہ کی طرف سے آیا حضور پر, اس کا نزول ہونا, القا ہونا, مگر الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. ایک سوال تھوڑا سا علمی ہے وہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی قرآن کا نزول بھی ہے اور مختلف مراحل کے مواقع پر جو حضور کو القاء اللہ کی طرف سے مفہوم ہوا حضور نے وہ ارشاد کی طور پر عطا فرما دیا. اب اس کے علاوہ بھی تو حضور کی زندگی ہے, شب و روز کے معمولات, صبح و شام کے معاملات ہیں, اس تعلق سے کیا ہے؟ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر آن اللہ سبحانہ وتعالی کی نگرانی میں تھے, اور اگر بالفرض محال حضور نے کوئی معاملہ کیا اور اگر اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا دیتا. آپ نے سنا ہوگا جب سنت اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے حضور کا قول، ایک ہوتا ہے حضور کا عمل، اور ایک کہتے ہیں حضور کی تقریر. یہ تقریر وہ میں نہیں جو خطاب میں کروں وہ تقریر نہیں، مراد برقرار رکھنا. حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور نے خاموشی اختیار کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر روکا یا ٹوکا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو حضور کی سند حاصل ہو گئی، حضور کی اجازت حاصل ہو گئی. کیونکہ اگر بالفرض وہ کام غلط ہوتا تو حضور خاموش نہ رہتے، ٹوک دیتے، روک دیتے. اس کو کہتے ہیں تقریر. تو حضور کا قول، حضور کا عمل اور حضور کی تقریر، یہ ہے تفسیر سنت میں بیان کی جاتی ہے سنت کو سمجھانے کے لیے. باقی اس کے اندر علمی تفاصیل اپنی جگہ اور بھی ہیں. تو جیسے یہ ہے کہ حضور کے سامنے کچھ ہوا اور حضور نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، سائلنٹ اپروول دیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی سنت کا حصہ ہے. اسی طرح حضور کے صبح کے معاملات، شام کے معاملات، رات کے معاملات، دن کے معاملات، ہر آن آپ کے معاملات، اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی توجہ دلا دیتا. کیوں؟ حضور ہر آن اللہ سبحانہ وتعالی کی نگرانی میں ہے. یوں 24 گھنٹہ حضور کا اللہ کی نگرانی میں ہے، اور اگر بالفرض محال کہیں ضرورت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی حضور کو توجہ دلا دیتا. تو قرآن کے الفاظ بھی وہی جو اللہ کی طرف سے آتا ہوئے، حدیث و سنت پہ جو ہم ارشادات حضور کے سمجھتے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری زندگی حضور کے اللہ کی نگاہوں میں ہے. اگر کہیں توجہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا دیتا. اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہر بات کو حضور کی لکھتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا بھی، بھائی تم ہر بات حضور کی لکھ لیتے ہو، جو حضور فرماتے لکھ لیتے ہو. حضور کبھی خوشی کی کیفیت میں ہو، کبھی غم بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی کو غصے کی کیفیت بھی تو ہو سکتی، کبھی اور جیسے اور انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو انہوں نے حضور کے سامنے بات رکھی اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لکھو اس زبان سے حق کے سوا کو جاری نہیں ہوتا، لکھو اس زبان سے حق کے سوا کو جاری نہیں ہوتا. یہ تو ہوا ذرا علمی مسئلہ. اور عقیدے کا معاملہ کیا ہے؟ جب تک میرا اور آپ کا یقین حضور کی ذات پر نہ ہو، جب تک یہ کنوکشن حضور کی ذات کے بارے میں نہ ہو، تو ادھر ادھر کی ہوائیں چلتی ہیں اور لوگ مرعوب ہو کر معاذ اللہ حدیث و سنت کے بارے میں کبھی انتشار کا شکار یا خلجان کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر نہ جانے کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے گمراہی کا. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان ہوا اللہ وحی یوحا، وہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرماتے، وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.